بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اوپن ٹاک کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ ہمارے اس پروگرام میں بہت اہم موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، اسی طرح سے آج کے پروگرام کے لیے ہم نے جو موضوع چنا ہے وہ ہے نسل پرستی۔ نسل پرستی بہت اہم موضوع ہے۔ اگر آپ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو اسلام نے صرف ایک چیز کو معیار بنایا تھا، اور وہ تقوی الہی ہے، جو حضور نے فرمایا، اور خود قرآن کریم نے بھی، یعنی متعدد خود حضور کی آیات ہیں، اور قرآن بھی فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں ہمارے نزدیک اتنا ہی صاحب یعنی کرامت انسان ہے، اتنا ہی بزرگ انسان ہے جتنا وہ صاحب تقویٰ ہے۔ لیکن آج کیا ہوا کہ خود اسلامی معاشرہ نسل پرستی کا شکار نظر آتا ہے، اور پھر اگر اسلامی معاشرے سے ہٹ کے آپ دوسرے جو یعنی معاشرے ہیں ان پر نظر کریں تو ان کی تو خیر کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کیا ہے نسل پرستی اور اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، اور اس موضوع پر بھی ہماری ہمراہی فرما رہے ہیں جناب مولانا بشیر احمد صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جناب، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، اور پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، اور اس طرح سے ناظرین کے بھی شکر گزار ہیں۔
قبلہ، آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ ہے نسل پرستی۔
جی،
تو ہم اس کے ذیل میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ واضح ہونا چاہیے ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے کہ کیا مراد ہے اس سے، اور پھر اسلام کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے۔
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین۔ یہ نسل پرستی بہت ہی اہم اور حساس موضوع ہے۔ نسل پرستی یعنی، اگر مختصر الفاظ میں یہاں پہ بیان کروں، کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ نسلی لحاظ سے، کہ اس کی نسل مثلا فلاں قبیلے سے، اس کی نسل فلاں ذات سے وہ وابستہ ہے،
جی،
اور وہ دوسروں پہ برتری رکھتا ہے،
یعنی میری نسل، میرا قبیلہ برتر ہے،
برتر
نسلی اعتبار،
نسلی اعتبار،
جی بالکل،
کیونکہ میں مثلا فلاں خاندان سے ہوں،
جی،
فلاں خاندان سے میرا تعلق ہے، عرب کے فلاں خاندان سے، عجم کے فلاں خاندان سے،
جی۔
اسلام نے اس کے اوپر مہر بطلان لگا دیا۔ اسلام نے کہا یہ بالکل صحیح نہیں، جسے آپ نے بھی اشارہ کیا یہاں پہ، کہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، یہاں پہ برتری کی کوئی گنجائش نہیں ہے، الا یہ کہ مثلا انسان تقوی الہی سے،
جی،
سرشار ہو۔
بے
شک، یہاں پہ میں ایک دو آیتیں کوڈ کیے یہاں پہ، تبرکن میں یہاں پہ تلاوت کرنا چاہوں گا۔
بسم اللہ،
سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں، جسے سٹارٹنگ میں ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔
بے شک،
یا ایہا، خطاب انسان سے، انسانوں سے، یا ایہا الناس، انسانوں سے خطاب، عالمی سطح پہ یہ پیغام دے رہا ہے اللہ تعالیٰ،
جی،
کہ تقوی الہی اختیار کرو، اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو،
جی،
کیونکہ تم سب کو نفس واحدہ سے پیدا کیا گیا، ایک ذات سے، ایک نفس سے پیدا کیا گیا۔ اس طرح سے سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں اس طرح سے اشارہ ہوتا ہے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے تمہیں ایک نفس سے بنایا، ہم نے تم کو خلق کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خلق کیا ہے ایک ذکر سے، ایک نساء سے، یعنی ایک زن و مرد سے،
مرد
اور عورت سے،
جی،
یعنی آدم اور حوا سے، اشارہ ان کی طرف،
جی،
ہے۔ اور جو ہم نے شعبے بنائے، شعوب بنائے، قبائل بنائے، قبیلے بنائے،
جی،
مختلف خاندان بنائے، اس کا مقصد صرف لتعارف ہو، تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت حاصل کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔
بے شک،
چونکہ ایک بہت بڑی جمعیت ہوگی، پھر پتہ نہیں چلے گا وہ کس قبیلے کا ہے، یہ کس قبیلے کا ہے۔ ایک یہ آیت، ایک اور آیت ہے جو یہاں پہ بہت ہی اہم ہے، سورہ روم آیت نمبر 22 میں اس طرح سے اشارہ ہوتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، کہ یہ جو آیت الہی ہے اس میں سے کیا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، اور اسی طرح سے تمہاری مختلف لسانیں اور زبانیں ہیں،
جی،
تم مختلف زبانوں میں تکلم کرتے ہو، اور اسی طرح سے تمہاری نسلیں ہیں، اور تم مختلف رنگوں کے حامل ہو، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے, کوئی دوسرے رنگ کا ہے,
جی.
یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ایک اشارہ یہاں پہ, ان فی ذلک الآیات للعالمین,
جی.
یہ سب نشانیاں ہیں خدا کی, اور ان سب میں کیا ہے؟ عالمین کے لیے نشانیاں ہیں, عالمین کے لیے علامت ہے. یہ توحید کی علامت ہے. جو اختلاف رنگ ہے, جو اختلاف نسل ہے, جو مختلف الوان ہیں, مختلف زبانیں ہیں, مختلف قبیلے ہیں, مختلف ملکوں سے ہم وابستہ ہیں, یہ نشانی ہے توحید کی.
جی.
اور ہم نے الٹا کر دیا اس کو, ہم نے اس کو اختلاف کی نشانی بنائی, شرک کی نشانی بنائی.
بالکل, ہمارے
ہونا یہ چاہیے تھا, ہم مختلف قبیلوں سے ہیں تو مختلف قبیلے ہیں, یہ تو خدا کی کرامت ہے, یہ تو خدا کی توحیدی نظام کی نشانی ہے, لیکن ہم نے اس کو شرک کا نظام بنا دیا.
بے شک.
تو لہٰذا یہاں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے.
جی.
اس دور میں جب نبی اکرم کی بعثت کا وقت آیا تو اس دور میں بھی یہ عروج پہ تھی, اس طرح کی نسل پرستی اور اس طرح کی. لہٰذا نبی اکرم, چونکہ وقت اگر ہوتا تو اس کی میں ڈیٹیل میں یہاں پہ بات کرتا کہ کس طرح سے نبی مکرم نے اس پہ خط بطلان لگا دیا اور بالکل ثبت کر دیا کہ کوئی بھی گنجائش نہیں, کسی بھی طرح کی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ اختلاف.
بہت شکریہ حضور, اجازت دیں, یہاں پر ہمارے دوسرے مہمان ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں دو مہمان ہوتے ہیں, تو دوسرے مہمان آج ہمارے ساتھ الحمدللہ پھر جناب ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب ہیں, دہلی سے. بڑی اہم شخصیت ہے, واقعاً ایک اسلامک اسکالر ہیں, اور ہر یعنی اکثر پروگراموں میں ہم ان سے قصب فیض کرتے ہیں. تو ہم اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کی خدمت میں ہم سب سے پہلے سلام عرض کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈاکٹر صاحب, بہت شکر گزار ہیں پروگرام کے لیے آپ نے وقت مخصوص کیا. ہم آج آپ سے جاننا چاہیں گے کہ انسانی معاشرے میں نسل پرستی سے کون کون سے نقصانات مرتب ہوتے ہیں, اس کے کیا اثرات ہیں نسل پرستی کے انسانی معاشرے میں, ذرا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے.
دیکھیے, جب جب انسانی معاشرے میں نسل کو, ذات کو, قبیلے کو آگے رکھا گیا ہے,
جی,
اس وقت تک تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ ظلم بڑھا ہے, انسانیت کمزور ہوئی ہے, معاشرے آپس میں تقسیم ہوئے ہیں, اور ہر قبیلہ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو سپیریئر مانتا ہے.
جی.
اگر اس میں 1400 پہلے کی ہم تاریخ دیکھیں تو مکے کا وہ وقت جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول جس معاشرے میں, جس قبیلے میں, جس خاندان میں تشریف لائے, وہ خاندان شرافت نفس کے اعتبار سے, اپنی تاریخ کے اعتبار سے انتہائی عظیم ترین مکے کا خاندان تھا. مکہ جو سینٹر کے اندر واقع تھا, اس کے اندر بھی قبیلہ قریش کے اندر بھی بنی ہاشم, ان کے گھرانے میں اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, اور اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے لے کے 40 کی عمر تک, یعنی اعلان نبوت تک, اپنی جتنی بھی زندگی گزارتے ہیں وہ ساری کی ساری زندگی ان خطوط پر گزارتے ہیں جن کا اعلان وہ 40 کی عمر کے بعد, اعلان نبوت کے بعد کرتے ہیں. یعنی انہوں نے کبھی اپنے بچپنے میں نسلی امتیاز نہیں کیا لوگوں کے ساتھ, خاندانی امتیاز نہیں کیا لوگوں کے ساتھ, اور یہاں تک کہ وہ واقعہ سب سے معروف ہے کہ جب حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے 4 قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے کہ کون سے قبیلے کا سردار یا کون سا قبیلہ اسے نصب کرے گا, اس وقت اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصالحت کا ایسا دروازہ کھولتے ہیں اور ایسی تجویز رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ایک چادر میں حجر اسود کو رکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے چاروں قبیلے کے ایک ایک سردار چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں, اور جب وہ اوپر کو اٹھا کر لاتے ہیں تو اللہ کے رسول اپنے دستے مبارک سے اس کو پکڑ کر اور حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کر دیتے ہیں اور پھر اسے چوم لیتے ہیں. یہ نسلی امتیاز ختم کرنے کی اتنی عظیم کوشش تھی اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس لیے کہ قرآن تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اور اس کے بعد ہے کہ وہ جو آپ کو جو ہے وہ قبیلوں میں تقسیم کیا گیا اس لیے تاکہ آپ پہچانے جاؤ, اس لیے نہیں کہ آپ ایک دوسرے پہ برتری کا دعویٰ کرو, اس لیے نہیں کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرو, اس لیے نہیں کہ آپ ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا سمجھو, اس لیے نہیں کہ آپ ایک دوسرے کی تذلیل کرو, اس لیے نہیں کہ آپ عربی اور اجمی اور گورے اور کالے کے فرق کرو, بلکہ آپ کو قبائل کے نام اگر دیے گئے ہیں, اگر آپ کو علاقوں میں قبیلوں میں بانٹا گیا ہے تو صرف آپ کی پہچان کے لیے بانٹا گیا ہے, جیسے ہمارے الگ الگ نام ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی تخلیق اتنی منفرد ہے کہ اس نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو پیدا کیا لیکن ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی شکل نہیں ملتی ہے. جس طرح ہماری شکلیں الگ ہیں, ہمارے نام الگ ہوتے ہیں, ہم رہتے الگ الگ جگہوں پر ہیں, ہمارے قبیلے الگ ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قبیلے کی, نام کی, ذات کی, علاقے کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں. اس لیے کہ جب جب انسانی تاریخ میں انسانی برتری کے لیے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس کے بیسک عوامل یا تو دولت اور حکومت کو حاصل کرنا رہے ہیں یا تہذیبی برتری کے لیے, انسانی برتری کے لیے ایک قوم دوسری قوم پہ تسلط حاصل کرتی ہے اور اسے اپنی تہذیب اور اپنے اکارڈنگ چلانا چاہتی ہے. اور جب جب ایسی کوششیں کی جاتی ہیں تو معاشرے میں تباہی اور بربادی پیدا ہوتی ہے, جس سے بچنا چاہیے, جس کے لیے دین میں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور قرآن پاک میں اس کی کوئی جگہ نہیں.
جی ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ بہت اہم مطالب تھے آپ کے, اور خاص طور پر یہ ایک نقطہ بہت اہم تھا جو نسل پرستی کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے اور حضور نے ہمیں بتایا اس کے نقصانات کتنے ہیں. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دوسرے معاشروں کو تو آپ رہنے دیجئے, لیکن جو خود اسلام کے نام لیوا ہیں, جو حضور کے کلمہ گو ہیں, وہ بھی اس مشکل کے میں گرفتار ہو جاتے ہیں. ناظرین, آپ ہمیں اجازت دیجئے, یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہاں پر ابھی پروگرام میں بہت سے مطالب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. سب سے پہلے ہم اپنے مہمان بشیر احمد صاحب قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں. قبلہ, میں یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلام نے نسل پرستی جیسی مشکل کو ختم کرنے کے لیے اور اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے کون سا نسخہ ہمیں دیا ہے اور کون سے راستے بتائے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟
جی, یہاں پہ یعنی خود بذات ہی اسلام,
جی
خود اسلام ہی نسل پرستی کے لیے ایک توڑ ہے. جی خود اسلام کو یہ اپنائے انسان تو خود بخود نسل پرستی ختم ہو جائے گی.
بالکل,
اصل یہ چونکہ منشور منشور الہی ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں.
جی
اور اس اسلام کو اگر ایکسیپٹ کیا جائے, اور چونکہ عالمی منشور ہے, عالمی جی سطح پہ اس پیغام کو دیا گیا ہے,
جی
لہذا چونکہ نسل پرستی ابھی ختم نہیں ہوئی, آج بھی آپ دیکھیں گے شاید دور جاہلیت میں اس کی ایک شیپ تھی لیکن آج مختلف شیپوں میں, مختلف قالبوں میں
آج تھوڑا سا اور بڑھ کے
ہے,
ترقی یافتہ صورت,
جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پچھلے مہینے ایک جو گستاخی کی گئی عالمی سطح پہ, جو امریکہ کا مثلا پریزیڈنٹ تھا,
جی
اور وہ واقعا جو ہے نجات پرستی اور نسل پرستی کی ایک وہ گستاخی تھی اس کی, چونکہ اس کا مبنا یہی ہے,
جی
تو اسی وجہ سے اس نے مسلمانوں کے قلوب کو مجروح کیا عالمی سطح پہ. تو یہ نسل پرستی بڑھتی جا رہی ہے, اس کا سدباب اور اس کا حل جو اسلام نے پیش کیا, خود اسلام کو قبول کرنا,
جی
خود اسلام کو قبول کرنا. اب ہم اسلام کو قبول کرنے کے بعد بہت سارے حل یہاں پہ اسلام نے پھر ذیلی اس میں رکھے ہیں,
جی
اس میں سب سے اہم جو جیسے آیتیں ہم نے یہاں پہ پیش کی تھی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس جی آیت شریفہ کی طرف اشارہ کیا, آیت نمبر 13 سورہ حجرات,
جی
تو یہ خود بخود اس میں آخر میں کہا جاتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے بنیادی چیز جو انسان کو نسل پرستی سے روک سکتی ہے وہ ہے تقوی الہی.
جی
تقوی الہی اگر اپنے کاموں کا ہم اس کو مبنا قرار دے, بنیاد قرار دے, تو یہ خود بخود انسان کو نسل پرستی سے دور کر سکتی ہے.
جی
دوسری چیز جو یہ تقوی پھر محور بنے گا, یہ تقوی پھر بنیاد بنے گی دوسرے کاموں کے لیے. جیسے قرآن نے ایک اہم چیزیں پیش کیے, مثلاً قرآن کے فرامین پہ عمل کیا جائے,
جی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اسوہ حسنہ بنا دیا جائے,
جی
ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت کو اپنایا جائے, یہ بہت سارے ہیں. لیکن ایک اہم چیز کی طرف میں یہاں پہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو سورہ اس میں اشارہ ہوا ہے بہت ساری صورتوں میں, لیکن سورہ آل عمران میں اس کی تفصیل سے بحث کی ہے, وہ ہے امت سازی کا نظریہ.
جی
اسلام نے کبھی نسل پرستی کا نظریہ پیش نہیں کیا، اسلام نے کبھی قبیلہ پرستی کا نظریہ پیش نہیں کیا، اسلام نے کبھی گروہ گرائی کا نظریہ پیش نہیں کیا، کسی حزب کا نظریہ پیش نہیں کیا، کسی تشکل یا کمیٹی یا انجمن کا نظریہ پیش نہیں کیا، اسلام نے امت سازی کا نظریہ پیش کیا.
جی،
لہذا امت سازی جب تک انسان، خاص کر عالم اسلام میں جو نسل پرستی ابھر رہی ہے، اور پھر باہر جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پہ جو نسل پرستی کا ایک عروج پایا جا رہا ہے، سب کے لیے ایک حل اسلام نے پیش کیا ہے، وہ ہے
امت سازی.
جب تک ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کے نہ دکھائیں، تب تک نہ ہماری داخلی نسل پرستی ختم ہوگی اور نہ ہی ہم باہر کی نسل پرستی کا علاج کر سکتے ہیں. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران کو آپ دیکھیں، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 104 میں، اس طرح سے آیت نمبر 110 میں، یعنی بہت ساری آیتیں، ولتکم منکم امہ، یہ تفصیل طلب بحث ہے یہاں پہ.
جی بالکل.
مثلا اسی طرح سے کنتم خیر امت، تم تو بہترین امت ہو، ولتکم منکم امہ، تمہیں امت بننا ہے، تمہیں تھوڑی ایک گروہ کا حصہ بننا ہے، تمہیں تھوڑی ایک حزب کا حصہ بننا ہے، تمہیں تھوڑی کسی انجمن کا کارکن بننا ہے، نہیں تم بذات خود ایک مسلمان کی حیثیت سے تمہیں امت بننا ہے. جب تم امت بن کے دکھاؤ گے، نسل پرستی خود بخود ختم ہوتی جائے گی. لہذا اس امت کے جو کہ ہم نے اپنے اس عالمی اسلام میں بھی اور کلی طور پہ عالمی سطح پہ اس رائے حل کو فراموش کیا گیا ہے.
آج نہ صرف فراموش، ہمارا عمل جو ہے وہ اس کے برعکس ہے،
برعکس ہے.
وہ ہمیں امت بنانا چاہتا ہے، ہم اپنے آپ کو محدود کرتے
گروہوں میں بڑھ جاتے،
گروہوں
میں بڑھ جاتے. آپ دیکھیں نا، مثلا عہد رسالت میں، عہد رسالت میں جو نظام اسلامی تھا، نظام امامت جسے ہم کہتے ہیں، نظام ولایت جسے ہم کہتے ہیں، یہ نظام جیسے ہی رسالت ماب اس دنیا سے چلے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر یہ نظام رسالت خلافت میں تبدیل ہو گیا، خلافت سے اٹھ کے ملوکیت میں تبدیل ہو گیا.
جی،
ملوکیت اور بادشاہی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ صدیوں پہلے پھر اس کو مختلف ممالک کی صورت دی گئی.
جی،
مختلف ٹولیاں اس کی بنائی گئی، مختلف گروہ بنائے گئے،
اور آج تک قبیلوں میں اور گھروں میں محدود ہو کے رہ گیا ہے.
یعنی خود ایک ملک جو ہے نا مختلف چیزوں کا شکار ہے، نہ صرف امت بلکہ اس ملک کا بھی استحصال ہوتا ہے، ملک جو ہے نا کئی حصوں میں بٹا ہوا
بھی بیشتر تقسیم ہو جاتا ہے.
تو لیکن پہلے امت محمدی تھی، اب کوئی امت نہیں رہی. لہذا اگر ہمیں اس کا سدباب کرنا ہے، نسل پرستی کو روکنا ہے عالمی سطح پہ اور عالم اسلام میں، تو سب سے رائے حل بہترین یہی ہے کہ ہم
امت سازی اختیار کریں. بہت شکریہ حضور، اجازت دیجیے یہاں پر ہم ایک سوال اور اپنے ڈاکٹر صاحب سے.
جی بالکل.
جی ڈاکٹر صاحب، ایک مرتبہ اور ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے. اس کے ساتھ ہی جو آج ہم آپ کی خدمت میں دوسرا سوال پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے، جیسے کہ میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ خود ہماری امت، اسلامی معاشرہ نسل پرستی کی مصیبت میں گرفتار ہے، تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اسلامی معاشرے میں جو یہ نسل پرستی پائی جاتی ہے، آپ کی نظر میں اس کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس لیے کہ جب بھی اسلام کسی جگہ پر پہنچتا ہے تو ہم آئیڈیالوجیکلی تو اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اشہد و اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیتے ہیں.
جی،
روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ جو بنیادی ارکان ہیں اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. ہم اپنی وضع قطع کے اعتبار سے منفرد ہو جاتے ہیں، ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اسلام جس معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے، اسلام جس اخلاق کی تعمیر چاہتا ہے، اسلام جس سماج کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کی طرف ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
صحیح.
اسلام ایک ہی ہے جس کا اعلان فاران کی چوٹی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. لیکن اسی اسلام میں تہذیبی اعتبار سے اگر آپ جا کے دیکھیے تو عرب کا الگ کلچر ہے، عجم کا الگ کلچر ہے، ایشیا کا الگ کلچر ہے، امریکہ اور یورپ میں رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ کچھ دوسری طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. جیسے ہم ہندوستانی مسلمان، ہم نے اسلام کو تو قبول کیا لیکن ہم نے ذات اور برادری کی بنیاد پر جو اگڑا پچھڑا اعلیٰ اور ادنا ہوتا تھا اس کے فرق کو اپنے اندر سے ختم نہیں کیا. جو کیٹیگری انڈین کانسٹیٹیوشن میں یا انڈین سماج میں جو کیٹیگری ہماری بنی ہوئی تھی کہ یہ اس ذات کا ہے تو یہ نیچا آدمی ہے، یہ اس ذات کا ہے یہ اونچا آدمی ہے، ہم میں جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا وہ سماجی اعتبار سے اس چیز سے باہر نہیں نکل سکے اور وہ اس چیز کو اپنائے رہے. لیکن اسلام ایک کمپلیٹ جو عقیدہ ہے، جس وقت آپ اسلام کے اندر قدم رکھتے ہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کی دنیا دل سے لے کر اور آپ کے عمل تک، آپ کی نگاہ تک، آپ کی زبان تک، آپ کے اخلاق و کردار تک مکمل طور سے تبدیل ہو جائے، یعنی صبغت اللہ کا ایک ہی رنگ ہو۔ کہ وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تاریخ میں کبھی کوئی مسجد ایسی نہیں رہی جو مسجد الگ الگ ذات کے لوگوں کے لیے ہو، الگ الگ قبیلے کے لوگوں کے لیے ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسجد میں داخل ہونے والا انسان، چاہے وہ بادشاہ ہو یا وزیر، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ رعایا ہو، وہ ایک ہی صف میں ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اسلام ایسے معاشرے کی تعمیر چاہتا ہے جس معاشرے میں ذات، کلر، نام، علاقہ، اس کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہ ہو۔ لیکن یہ انفارچونیٹ ہے، یہ بہت ہی قابل افسوس ہے کہ مسلم لیڈرشپ نے، مسلم قیادت نے، مسلم علماء نے اور بہت سارے جو مسلم حکمراں رہے ہیں، انہوں نے بھی اسی پیٹرن پہ اپنی زندگیوں کو آگے بڑھایا ذات اور برادری کی، جو سسٹم وہاں کے کلچر میں آلریڈی رننگ تھا، یہ آلریڈی چل رہا تھا۔ چاہے وہ کسی بھی سرزمین پہ رہے ہوں، انہوں نے تہذیبی اعتبار سے اپنی انہی تہذیبوں کو فالو کیا جو تہذیبیں ان کے آبا و اجداد برسا برس سے فالو کرتے آ رہے تھے۔ عقیدے کے اعتبار سے انہوں نے اسلام کو لیا۔ تو یہ ایک بڑا انجسٹس ہے اور ایک ناانصافی ہے کہ اسلام کے ماننے والوں نے کلچرلی، تہذیبی اعتبار سے، عملی اعتبار سے اپنے کردار میں اس طرح سے اسلام کو نہیں اتارا جس کا اسلام مطالبہ کرتا ہے، ورنہ کہیں بھی نسلی امتیاز کی بنیاد پر چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق آج سماج میں نظر نہیں آتا۔
جی بالکل، بہت اہم نقطہ تھا ڈاکٹر صاحب آپ کا، واقعاً وہی نقطہ تھا جو ہمارے بشیر صاحب نے فرمایا، امت سازی ہونی چاہیے۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، یہاں پر ہم آپ سے خدا حافظی کریں گے، خدا حافظ۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے آپ، آخری کچھ ہمارے پاس وقت ہے اور ہم جناب بشیر احمد صاحب سے اس میں استفادہ کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب نے بھی امت سازی کے حوالے سے بہت اہم نقطہ بیان کیا کہ یہ جو ہمارے یعنی کلچر اور سماجی کچھ وہ چیزیں تھیں وہ ہم نے داخل کر دی خود اسلام میں، جس کی بنا پر یہ نسل پرستی ہمارے یہاں ہے۔ بالکل، آپ اس سلسلے میں اور کیا بیان فرمائیں؟
جی بالکل، ہمیں تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اسلام جب آیا تو ہم اپنے کلچر کو دیکھتے کہ کون سی چیز اسلام سے مطابق رکھتی ہے، اس کو لے لیتے ہم، جی پھر جو چیز اسلام سے موافق نہ تھی اس کو چھوڑ دیتے۔ جیسے نبی اکرم نے بھی ایسا ہی کیا، جی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس چیز کا خاص خیال رکھا، کچھ چیزیں اچھی تھیں اس کو ایکسیپٹ کیا اسلام نے، لیکن جو بری چیزیں تھیں اس کو باہر نکالا۔
ہم تو اسلام کو بھی اپنے کلچر کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو مشکل سب سے اساسی اور بنیادی یہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہم نے ابھی تک اسلام کو اتارا ہی نہیں اپنی زندگی میں۔
بالکل،
زندگی کا ایک شعبہ بھی اگر آپ دیکھیں، مثلا جیسے انہوں نے اشارہ کیا کہ اگر ہم ایک شعبہ بھی دیکھیں زندگی کا تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا وہی حصہ ہم لیتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ مثلا ہم تو ایک سیکولر کنٹری میں زندگی کرتے، سیکولر نظام میں جب ہم زندگی کرتے ہیں تو صرف ہمارا دین کا دائرہ مسجد تک محدود ہو جاتا ہے۔
بالکل،
پھر اپنی زندگی جو ہمیں اس سیکولر نظام میں زندگی گزارنی ہے تو اس میں ہم کیسے دیندار رہ سکتے ہیں؟
جی
اس کے لیے ہم نے کبھی سوچا نہیں، اس کے لیے ہم نے کبھی انہیں توجہ ہی نہیں کی ان تعلیمات پہ کہ ان کو دیکھتے اور پھر اپنی زندگی کو شروع کرنا وہ شروع کر دیتے۔ لہٰذا سب سے بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے طرز کے اعتبار سے دین لیتے ہیں، کیونکہ میرا طرز فکر وہاں پہ اس طرح کا ہے، میرا طرز عمل بھی اسی طرز فکر کی بنیاد پہ پنپنے لگتا ہے، پروان چڑھتا ہے،
کون کون سی چیزیں میرے کام آتی ہیں ہم ان کو لیتے ہیں۔
بالکل
جی،
لیکن ہونا یہ چاہے تھا، چونکہ اگر میرا طرز فکر اور میرا طرز عقیدہ جو ہے وہ اسلامی ہوتا، وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بنیادوں پہ ہوتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، جو ہم سیرت طیبہ میں دیکھتے ہیں امام معصومین علیہ السلام کی، اگر ان بنیادوں پہ ہوتا تو ہو بہو وہ نمونہ میری زندگی کا بن جاتے ہیں۔ لہٰذا میری زندگی کے ہر حصے میں اسلام دکھائی دیتا، صحیح ہے، ہر حصے میں۔ جیسے ہم نے دیکھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی زندہ مثال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پوری زندگی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی میں گزر گئی۔ یا بہت سارے بزرگان اس طرح کی دیکھتے ہیں کہ پھر ان کا نعرہ بھی یہی تھا، جب وہ لے آئے پھر وہ نعرہ نہیں تھا جو تنظیم کا نعرہ ہوتا ہے، جو انجمنوں کا نعرہ ہوتا ہے،
ان کا نعرہ تھا لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ۔ بالکل، قبلہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، یہیں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ. ناظرین بہت اہم مطالب تھے واقعاً جو ہمارے یہاں مہمانوں نے بیان فرمائے. انشاءاللہ آپ خود بھی اس چیز کو محسوس کریں گے, اور ہمیں اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگنا چاہیے, نہ یہ کہ ہم اسلام کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. ناظرین ہم خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کر سکیں. آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.